بشر في الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ لیں: اللهم صل علی محمد وآل محمد. برادران عزیز، برادران ایمانی، عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی،
سبحان اللہ،
بحمد اللہ ہمارے سامنے ذی فہم و دانشور مجمع موجود ہے، اور اس میں بطور خاص آج جو بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی سے مجلس کی کیفیت نور علی نور کی کیفیت، پروردگار ان تمام علماء اعلام کے دست و بازو کو مضبوط فرمائے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو یہ سعادت مرحمت فرمائے کہ آپ ان کے وجود سے بھرپور استفادہ کر سکیں. قرآن حکیم کا سورہ مبارکہ فجر ایک عام تعبیر میں، عام ادبی تعبیر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عظیم الشان فکری فلسفیانہ رزمیہ قصیدہ ہے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. یہ تعبیریں تقریب ذہن کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ایک بات ذہن سے قریب آ جائے. کل میں نے ایک سوال ذکر کیا تھا لیکن اس کا جواب ذکر نہیں کر سکا تھا. عموماً ہوتا یہ ہے، کم سے کم میرے بیانات میں یہ بہت ہوتا ہے، اگر کہیں مسلسل بیان ہو تو مبتدا پہلی مجلس میں ہوتا ہے، خبر دوسری مجلس میں، اور یہی خطابت کو نثر اور نظم سے الگ کرتی ہے، یہی چیز. عام طور پر یہ ایک ادبی نظریہ ہے، اسے بھی گرہ میں باندھ لیں کہیں پر. عام طور پر اصناف ادب، اصناف کلام، اصناف سخن کی جو تقسیم ہوتی ہے تو عام طور پر تمام دنیا کی زبانوں میں ادبا نے اور ناقدین نے دو قسموں میں بنیادی طور پہ تقسیم کیا ہے، نثر اور نظم. مجھے اس تقسیم سے اختلاف ہے. بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں، نثر، نظم اور خطابت. خطابت نثر کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے جتنے دلائل ہیں بہت پہلے ایک مقالہ میں نے لکھا تھا اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ٹریلوجی آف کمیونیکیشن کے نام سے. لیکن اس وقت صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. علماء تشریف فرما ہے، نثر کی بنیاد نحو پر ہوتی ہے، نثر کی بنیاد علم نحو پر ہوتی ہے. یعنی جب آپ نثر لکھیں گے تو لازمی طور پر آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ مبتدا کہاں ہونا چاہیے، خبر کہاں ہونی چاہیے، مضاف کہاں ہونا چاہیے، مضاف الیہ کہاں ہونا چاہیے، صفت کہاں پہ اور موصوف کہاں پہ، اور اجزاء کلام اور ان کی ترتیب اور اس کا نظام جو مقرر ہے اس کا آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا، تب وجود میں آئے گی ایک اچھی سچی صحیح دلاویز نثر پروز. ٹھیک ہے نا؟ اور نظم میں یہ ترتیب قائم ہرگز نہیں رہ سکتی. اگر قائم ہو جائے تو یہ شاعر کے لیے بڑے کمال کی بات ہے. اگر مصرے اس طرح کے ہوں کہ جنہیں سہل ممتنع کہتے ہیں کہ ان کی نثر ممکن نہ ہو، اور یہ بہت کم، میر کا دیوان اٹھا کے پڑھ جائیے اور غالب کا اور میرانیس کے کلیات دیکھ لیجیے اور دبیر کے، شاذ و نادر. نظم نحو کی پابند نہیں ہوتی، نظم بنیادی طور پر علم عروض کی پابند ہوتی ہے. نثر علم نحو کی پابند ہے اور شاعری علم عروض کی پابند ہے، تو دونوں کی اساس الگ الگ ہے. علمی طور پر دونوں کی اساس الگ ہے. خطابت نہ نحو کی پابند ہے نہ عروض کی پابند ہے. خطابت زندہ لہجے کی پابند ہے. خطابت نحو کی پابند نہیں ہوتی. خطابت میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ مبتدا جو ہے وہ شروع میں ذکر ہو جائے اور خبر ایک گھنٹے کے بعد بیان ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ مبتدا پہلی مجلس میں ہو اور خبر دوسری مجلس میں ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ مبتدا پہلی مجلس میں ہو، خبر نویں دسویں مجلس میں ہو. یہ سب ممکن ہے، اور اس میں دلاویزی دونوں کے اشتراک سے قائم ہوتی ہے، خطیب اور سامع. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بات یوں ہی میں نے درمیان میں عرض کر دی، اور اس لیے عرض کر دی کہ ہماری نئی نسل، بزرگوں کے لیے نہیں، نئی نسل کو اکثر میں عرض کرتا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ ادبیات کی طرف توجہ رہنی چاہیے. آپ کو اپنی بات دلاویز سے، دلاویز تر طریقے سے کہنی ہے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے صرف دلاویز نہ رہے، دل نشین ہو جائے. بہرحال، تو کل میں نے ایک سوال قائم کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ کبھی مدینہ العلم میں، کراچی میں، میں نے کہہ دیا کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے، اور کسی نے اعتراض کیا. اس اعتراض کا جواب جو میں نے دیا تھا وہ آپ کو نہیں سنایا کل، قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اس میں بعض خصوصی قصیدے ہیں، کہیں امام زمانہ کا قصیدہ ہے، کہیں امیر المومنین کا قصیدہ ہے، کہیں فاطمہ زہرا کا قصیدہ ہے، کہیں نعتیہ قصیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے.
بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر.
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ.
نعرہ علی،
یا علی.
یاد رکھیے گا، قرآن حکیم عجیب و غریب معجزہ ہے. آخر قرآن مجید مقام ختم نبوت کا معجزہ ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو معجزہ سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے پیغمبر کو عطا کیا ہے، اور اس کو جتنے معجزے عطا کیے ہیں اس میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے. توجہ ہے تو قرآن مجید کی عظمت و تہداری کتنی ہوگی، اس کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور معجزوں میں اور قرآن میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ اور تمام معجزے اپنی جگہ معجزہ تو ہیں، مگر وہ خود دوسرے معجزے خلق نہیں کر سکتے. قرآن کی آیتیں تو آج بھی معجزہ دکھاتی ہیں. قرآن مجید بشرطے کہ ادب تلاوت ملحوظ خاطر رکھا جائے، ادب تلاوت کی رعایت کی جائے، احکام کی رعایت کی جائے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تو قرآن مجید آج بھی معجزے دکھاتا ہے. قرآن مجید صرف باقی معجزہ نہیں، زندہ معجزہ ہے. قرآن مجید سانس لیتا ہوا معجزہ ہے.
کیا بات ہے، واہ واہ
واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان
اللہ. قرآن مجید، اور ظاہر ہے کہ جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید
بسم اللہ
قصیدہ ہے، معجزہ ہے، اس کی تہداری اس اعتبار سے بھی ہے کہ قرآن مجید کو ایک نظر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اول تا آخر حمدیہ قصیدہ ہے. حمد الہی ہے، طرح طرح سے حمد الہی ہے، مختلف فنون سے حمد الہی ہے، مختلف اسالیب میں حمد الہی ہے. کہیں تنزیہ الہی ہے، تسبیح الہی ہے، تقدیس الہی ہے، کہیں صفات الہیہ کا بیان ہے، صفات ثبوتیہ کا دلاویز بیان ہے، علمی اصطلاحات میں نہیں، فطرت کی زبان میں. قرآن شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، گویا یہ حمدیہ ہے، ہے نا؟ لیکن یعنی از اول تا آخر قرآن حمد الہی ہے. یہی قرآن دوبارہ نظر ڈالیے تو محسوس ہوگا کہ یہ از اول تا آخر نعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم. سبحان اللہ.
یہی قرآن پھر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا از اول تا آخر منقبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. توجہ. اور کبھی معلوم ہوگا کہ یہ بحیثیت مجموعی تمام انبیاء اور اولیاء اللہ اور رجال اللہ کا قصیدہ ہے. یہ شان ہے. اس کے ساتھ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اور اگر یہ کتاب ہے تو ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے. اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، ایک لفظ میں، ایک لفظ میں اگر جواب مانگا جائے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، بنیادی موضوع، سبجیکٹ کیا ہے، تو جواب ہے توحید، توحید حق صمدی، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید وحدت قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے، اسے بھولیے گا نہیں، توحید کمزور نہیں ہونی چاہیے، آپ کا سب سے بڑا سرمایہ توحید ہے، آپ کی سب سے بڑی قوت توحید ہے، آپ کی قوت کا سب سے بڑا سرچشمہ توحید ہے، آپ کے وجود کا سرچشمہ توحید ہے، آپ کی بقا کا سہارا توحید ہے۔ تو قرآن مجید کا نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے اگر سوال ہو کہ اس کا موضوع کیا ہے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، تو جواب ایک لفظ میں ہے توحید۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ عملی پیغام کے اعتبار سے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، ایک لفظ میں بتائیں، ایک لفظ میں، صرف ایک لفظ میں کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تو جواب کیا ہے؟ تقویٰ۔ توجہ ہے، بھولیے گا نہیں۔ نظری اعتبار سے قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، عملی اعتبار سے قرآن مجید کا پیغام ہے تقویٰ۔ ٹھیک ہے، یہ دو جملے بھولیے گا نہیں، توحید اور تقویٰ، یہ دو بڑی عظیم چیزیں ہیں، انسان کے ہر بیماری کی دوا ہے، دوا کبھی کبھی شربت میں گھول کے پلائی جاتی ہے، وہ شربت جس میں دونوں چیزوں کو گھول دیا گیا ہے وہ ہے ولایت محمد و آل محمد۔ یاد رہے گا نا، توحید اور تقویٰ دونوں کہاں شامل ہیں؟ ولایت محمد و آل محمد، ولایت مصطفیٰ، ولایت علی مرتضیٰ، ولایت سید زہرا، ولایت حسن مشتبہ، ولایت حسین شہید، ولایت ائمہ ہدا، یہ ان کی ولایت جو ہے، اس ولایت میں کیا ہے؟ اساس، فکری اساس توحید، عملی پیغام تقویٰ۔ توحید کے بغیر ولایت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تقویٰ کے بغیر توحید کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تقویٰ کے بغیر ولایت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور ولایت کے بغیر توحید اور تقویٰ حاصل نہیں ہو پاتا۔ توازن برقرار رکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں ولایت کے بغیر، آج دن میں ایک مختصر سی نشست تھی، وہاں بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی، اس وقت بھی عرض کر دوں، چھوٹا سا جملہ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے فقرے اگر ان کی تفصیل لکھیں گے آپ تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے مقالے بلکہ بڑے بڑے مقالے لکھ لیں گے۔ اب اسی کی تشریح اگر آپ کریں کہ قرآن مجید کا موضوع توحید ہے تو ایک کتاب ضخیم تیار ہو جائے گی۔ قرآن مجید کا بنیادی عملی پیغام تقویٰ ہے، اس ایک جملے کی تشریح میں پوری کتاب تیار ہو جائے گی۔ توحید اور تقویٰ یہ دونوں جس شربت میں پیش کیے گئے ہیں گھول کر، وہ کیا ہے؟ ولایت۔ ولایت بڑا دلاویز لفظ ہے، ایک ایسی مثال دوں جو عام فہم ہے، دن میں چونکہ وہ ذہن میں اور زبان پہ آ گئی تھی وہی میں دہرا دوں آپ کے سامنے، اس وقت چند لوگ تھے، اس وقت ماشاءاللہ بہت سے حضرات ہیں، ولایت کا کلمہ بڑا دلاویز ہے، ہے کہ نہیں؟ ہے نا، ولایت، ولایت ائمہ، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. بہت دلاویز لفظ، ایسا ہی کوئی مقدر طبع کا انسان ہوگا جو لفظ ولایت کی دلاویزی سے محظوظ نہ ہوتا. لفظ ولایت، معنی ولایت، مضمون ولایت، مفہوم ولایت، روح ولایت، اس سے جو روح محظوظ نہ ہو، جو طبع محظوظ نہ ہو، اسے کم سے کم طبع مقدر تو کہی سکتے ہیں، کم سے کم. زیادہ سے زیادہ تو آپ خود ہی سمجھتے ہیں کیا کیا کہا جا سکتا ہے. ولایت بہت دلاویز کلمہ ہے اور قرآنی کلمہ ہے. ولایت کوئی ہماری آپ کی ایجاد تھوڑی ہے، ولایت ہماری آپ کی ایجاد ہے. ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ اہل ولایت ہیں، شکر ہے کہ ہم اہل ولایت ہیں.
سبحان اللہ.
دیکھیے، پوری دنیا میں انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے جتنے نظریے پیش کیے گئے ہیں، کسی نے ملوکیت کا نظریہ پیش کیا، کسی نے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا، کسی نے اشتراکیت کا نظریہ پیش کیا، کسی نے اشتمالیت کا نظریہ پیش کیا، کسی نے سرمایہ داری کا نظریہ پیش کیا، یہ سب معاشرے انسانی کو منظم کرنے کے مختلف نظریے ہیں. لیکن جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کا ذہن اور آپ کا دل ان تمام نظریات کو ریجیکٹ کرتا چلا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں معاشرے انسانی کو منظم کرنے اور اس کی تربیت کرنے کا جو نظام عطا کیا ہے وہ ولایت ہے.
سبحان اللہ.
یہ علمی مسئلہ ہے، جذباتی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم نظام ولایت قرآنیہ کو سمجھ لیں، قرآن نے جس ولایت کو پیش کیا ہے اگر ہم اسے سمجھ لیں، تو آج نہ اشتراکیت کے قدم زمین پہ ٹھہر سکتے ہیں اور نہ سرمایہ داری کے، نہ کمیونزم اور سوشلزم ٹھہرے گا اور نہ کیپیٹلزم. لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نظام ولایت کو نہیں سمجھتے. اور اگر کسی ایک ملک میں نظام ولایت کا تجربہ ہو رہا ہے اور کامیاب تجربہ ہو رہا ہے، تو ساری دنیا اسی لیے اس کی دشمن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو انسانوں کو روشنی مل جائے. ایران کہیں کوئی ٹیرورزم ایکسپورٹ نہیں کر رہا ہے، ایران صرف نور ولایت ایکسپورٹ کر رہا ہے. اس نور ولایت سے گھبرائے ہوئے ہیں. کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، نہ میری نیشنلٹی ایرانین نیشنلٹی ہے، میری نیشنلٹی تو غدیری نیشنلٹی ہے. غدیر، آپ سمجھتے ہیں کہ غدیر جو ہے وہ حجاز کی سرزمین پہ ایک چھوٹی سی جگہ کا نام ہے؟ غدیر اس حقیقت کا نام ہے جو کون و مکہ کا احاطہ کی. غدیر اس حقیقت کا نام ہے جو کون و مکان کا احاطہ کیے ہوئے. اگر یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں تو صرف مملکت غدیر کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نعره حیدری
ایمان
و صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے تو خائن و غاصب و غدار ولی بن جاتے اور کرنا فرماتے نبی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا نہ جانے کتنے فرار علی بن جاتے نعرہ حیدر
تشریف رکھیں. میں دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر دوں. میرا تعلق ہندوستان سے اور اودھ سے ہے. اودھ میں ایک وقت مجلس میں ایک ہی ذاکر ذاکری کرتا ہے.
ماشاءاللہ کیا خوب کہا.
آپ حضرات مجھے شرف ذاکری بخشیں اس وقت. گفتگو کو ایک انجام تک پہنچنے دیں. صلوات پڑھیں. اگر مجھے سہارے کی ضرورت ہوگی تو بس سہارے درود کافی ہے. صلوات پڑھتے رہیے. آپ بات سنتے رہیے. صلوات پڑھیے. جو عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ایک الزام ہے جھوٹا کہ ایران جو ہے وہ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے. آج تک کوئی الزام ثابت بھی نہیں ہو سکا. اور ایران کیا مکتب غدیر کا کوئی ایک ادنا سا انسان بھی آج تک ٹیرورزم کے الزام میں پکڑا نہیں گیا. خدا کی قسم نہ آج تک کوئی غدیری پکڑا گیا نہ حسینی. یہ ایک سچی حقیقت ہے. ہمارا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, اگر اس بزم میں جرنلسٹ حضرات تشریف فرما ہوں, میڈیا کے افراد تشریف فرما ہوں, تو وہ نوٹ کریں اور کوٹ کریں. اور یہ آپ پر فرض ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اسے کوٹ کریں. میرا حوالہ ضروری نہیں ہے, اپنے طور پر آپ لکھیں اور خدا را یہودیوں کی مزدوری نہ کریں. یہودی خون خاروں کی مزدوری نہ کریں. خدا پہ بھروسہ رکھیں, حق بات کہیں, حق بات کہیں, حق میں باطل کی آمیزش بھی نہ کریں. سچی بات کہیں. رزق دینے والا پروردگار.
کیا کہنے.
اسلام سے کیا تعلق ہے ٹیررزم کو؟ مسلمانوں سے کیا تعلق ہے ٹیررزم کو؟ کل میں نے عرض کیا تھا, پھر عرض کر رہا ہوں, فرعی باتوں میں سطحی باتوں میں وقت نہ گنوائیں. اپنے اپنے قیمتی قلم کی با ارزش روشنائی کو ضائع نہ کریں. جو سچی بات ہے وہ لکھیں. دیکھیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ویسے تو عام طور پہ یہ جو مختلف طبی نظام ہیں نا, یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارا اس طبی نظام میں کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے. پرانا یونانی نظام تھا, جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے. اس کے بعد جناب والا وہ ہومیوپیتھک کا نظام پیدا ہوا, پھر ایلوپیتھک کا نظام پیدا ہوا. بہت سے ایلوپیتھک کے ڈاکٹر حضرات ہومیوپیتھک کا نام سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. ہومیوپیتھک کے ایلوپیتھک کا نام سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ تنافس بھی غلط ہے. ہر سسٹم میں تھوڑی حقیقت ہے, ہر سسٹم میں فائدہ ہے, اور ہر سسٹم میں تھوڑے سے نقائص ہیں. اور تقریباً तकरीबन हर सिस्टम में डॉक्टर का या तबीब का बुनियादी अप्रोच ये होता है, आप जाइए हज़ार शिकायत कीजिए, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, देखिए आँखें सुर्ख हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सांस बहुत समाता नहीं है, सांस सीने में, दिल की हरकत जो है धड़कन बहुत तेज़ होती है, आप एक ले मैन हैं, आपको तिब की खबर नहीं है, मेडिकल साइंस की खबर नहीं है, एनाटॉमी की खबर नहीं है, बायोलॉजी की खबर नहीं है, आप अपनी शिकायतें अपने अंदाज से महसूस करते हैं और बयान करते हैं। हर ज़िम्मेदार डॉक्टर इन तमाम आपके मुख्तलिफ और परेशान ख्यालात का ज़रा भी लिहाज नहीं करता, वो आपको चेक करता है और उसके बाद जो तमाम तकलीफ़ों की जड़ है वहाँ तक पहुँचता है, वो दवा देता है कि वो बुनियादी बीमारी ख़त्म हो जाए तो ये तमाम तकलीफ़ें खुद ब खुद
खत्म
हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर वही होता है, ठीक है ना, और तकरीबन हर सिस्टम में यही अप्रोच है, कहीं कम कहीं ज़्यादा मगर है यही अप्रोच बुनियादी। अभी मैं अपनी रुदात सुना दूँ आपको, दिल की तकलीफ़ महसूस हुई, ईसीजी किया गया, गड़बड़ आ गया, ख़राब, डॉक्टर साहब परेशान, मगर फिर वो थोड़ी देर के बाद उनका नहीं साहब आपका दिल ख़राब नहीं, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तो समझता था मेरा दिल ख़राब नहीं है, ये डॉक्टर ने भी अब कह दिया आपका दिल ख़राब नहीं, लेकिन तकलीफ़ होती है, वो हरकत कल्ब जो है वो मिस हो जाती है, ईसीजी सही नहीं आता, तो उनका नहीं वो हर शिकायत यहाँ ज़रूर है मगर जड़ नीचे है थोड़ी सी मैदे में, ज़ाहिर है मौलवी का मैदा ख़राब नहीं होगा तो क्या ख़राब है। हम उलमा से माजरत के साथ, मैं इनकी बात नहीं, मैं तो अपनी रुदात बयान कर रहा हूँ। अब 3-4-5 हॉस्पिटल्स में जाने के बाद सब ने क्या किया, ये नहीं किया कि वो मैंने दिल की शिकायत की तो दिल की दवा दे दी हो, ठीक है ना, दिल ईसीजी गलत आया, रिपोर्ट गलत आई, लेकिन उन्होंने फौरन कोई दवा नहीं दी, कहा ठहरिए और भी ज़रा एग्ज़ामिन कर लें, और फिर बाद में कहा कि आपका मैदा ख़राब है, मैदे की इस्लाह फरमाइए, ठीक है ना। अब आप जो मिल्लत में शिकायतें देख रहे हैं, समझ में आई ये रुदात क्यों बयान कर रहा था, आपका वक्त ज़ाया कर रहा था, मिल्लत इस्लामिया परेशान है, पूरी इंसानियत परेशान है, किसी मुल्क में अमन और चैन नहीं है, इंसानियत बेअमनी का शिकार है, एक इंसानी अलमिये से गुजर रही है तारीख, भूख फ़क्र फाका, बहुत से ममालिक हैं जहां अब भी आज 21वीं सदी में लोग फ़क्र फाके से मर रहे हैं, आज 21वीं सदी में बहुत से ममालिक हैं जहां भूख और फ़क्र फाके और गुरबत और इफलास के नतीजे में लोग मज़हब बदल रहे हैं, आज 21वीं सदी में बहुत से ममालिक हैं कि जहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं, ये सब इंसानी मसाइल हैं या नहीं, जहालत, इक्तिसादी बहरान और उसके साथ साथ सियासी बहरान मुख्तलिफ ममालिक में, और फिर टेररिज्म का मसला, और टेररिज्म और इस्लाम का ताल्लुक, टेररिज्म और मुसलमानों का ताल्लुक, ये सब बड़े बड़े उनवानात हैं, हमारे जर्नलिस्ट हजरात, हमारे सियासतदान हजरात, हमारे रिफार्मर्स, हमारे उलमा खुतबात जुम्मा में हर इशू को एड्रेस करना चाहते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे जिस्म पर मुख्तलिफ ज़ख्म हो, आप मेहनत के साथ खुलूस के साथ हर ज़ख्म धो रहे हैं और बार बार उस पर मलहम लगा रहे हैं और उस पर फाहा रख रहे हैं, मगर आप ये नहीं दरियाफ्त कर रहे हैं कि ये बार बार ज़ख्म क्यों पड़ रहे हैं, ये छाले क्यों पैदा हो रहे हैं, ये फुंसियाँ क्यों निकल रही हैं, वो जड़ मैंने कल भी अर्ज़ कर किया था, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वक्त कुरए अर्ज़ पर सबसे बड़ी मुसीबत है वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इसे बेनकाब करें, मगरबी नाम निहाद मगरबी सरमाया परस्ती, یہ مغربی سرمایہ پرستی ہے جو سرمایہ لگاتی ہے مختلف چیزوں پہ، کس لیے؟ تاکہ مزید فائدہ حاصل کرے۔ تو کسی بھی چیز پہ سرمایہ لگا دیتی ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، دیکھتے ہوں گے، آپ کے تجربے تو ہم سے زیادہ ہیں، میں اقتصادی انسان نہیں ہوں، اقتصادی یاد کا طالب علم نہیں ہوں۔ یہ سلم و رضا گردیزی صاحب تشریف فرمائیں، انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ سنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں کوئی شہر ہے جہاں کی نارنگیاں بہت مشہور ہیں پاکستان میں، اور وہاں کوئی عزیز ان کا رہتا تھا جس نے نارنگیاں بھیجی اور کہا یہ آخری سال ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ نارنگیاں چین سے آئیں گی آپ کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ چین کے کچھ لوگ یہاں آئے تھے، یہاں کی مٹی لے گئے ہیں تجربہ کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے لطیفہ ہو، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ چین اس وقت دنیا کی کے ہر بازار میں سرمایہ گزاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چین آ کے ملتان میں سرمایہ گزاری کرے گا تاکہ ملتان کے آم وہاں ہونے لگیں، مثال کے طور پر۔ آپ کی ضرورت کی چیزیں، آپ کو معلوم ہے کہ چین کا سرکاری مذہب اسلام تو نہیں ہے نا۔ اچھا آپ مکے چلے جائیے اور مدینے، تسبیح چین کی مل جائے گی، مصلی چین کا مل جائے گا، قطب نما چین کا مل جائے گا، ہر چیز آپ کو اسلامی مذہبی ضرورت کی چیز چین کی تیار شدہ مل جائے گی نا، اور تیار کرنے والے سب مسلمان ہیں۔ تو سرمایہ لگا رہے ہیں نا، یہ پازیٹو مثال ہے، یعنی سرمایہ لگا رہے ہیں دوسرے ملکوں پر، دوسرے خطوں پر، دوسری ملتوں پر، دوسرے مذہبوں پر، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیپیٹلزم۔ اچھا ویسٹرن کیپیٹلزم کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ، وہ چینی کیپیٹلزم سے کہیں زیادہ خونخوار ہے۔ چین میں تو کیپیٹلزم ہے ہی نہیں نا، آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، وہاں نظام دوسرا ہے، چہرہ کچھ اور ہے، اندر نظام کچھ اور ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ تجزیہ میں نہیں کروں گا، آپ تجزیہ کرتے رہیے گا۔ سرمایہ گزاری مختلف انداز سے ہو رہی ہے، لیکن جو ویسٹرن کیپیٹلزم ہے، جو ویسٹرن کیپیٹلزم ہے، اس نے دو چیزوں کو سب سے بڑی انڈسٹری بنا لیا اس وقت، ایک ریلیجن، ایک ٹیرورزم۔ آج ہماری مسجد کے امام بک جاتے ہیں، ہمارے مدرسوں کے مدرسین بک جاتے ہیں، ہماری انجمنوں کے نوحہ خان بک جاتے ہیں، ہماری امام بارگاہوں کے خطیب بک جاتے ہیں، ملت اسلامیہ کے خطبہ علماء بک جاتے ہیں، اور اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ پروردگار ان علماء کا سایہ برقرار رکھے کہ جو جہاد کر رہے ہیں، جو صحیح اور سچا پیغام دے رہے ہیں، لیکن پورے عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ، اس وقت منصوبہ یہ ہے کہ دروئے زمین سے اسلام کو مٹایا جائے، اسلام کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو ایسا بنا دیا جائے کہ دوسری تمام ملتیں مسلمانوں سے نفرت کریں، اور مسلمانوں سے ایسے کام انجام دلوائے جائیں کہ ان کی نسلیں ان سے نفرت کرنے لگیں۔ توجہ ہے، خاموش ہونے کا محل نہیں ہے۔ یہ ہے ویسٹرن کیپیٹلزم کی سرمایہ گزاری۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کیا چیز ہے؟ داعش کیا چیز ہے؟ یمن میں بے امنی کیوں ہے؟ سیریا میں بے امنی کیوں ہے؟ فلسطین میں بے امنی کیوں ہے؟ اور یہ حقوق انسانی کے باتیں کرتے ہیں، ایون یونائٹڈ نیشنز جسے کہتے ہیں آپ، یو این، مجھے ایک بہت بڑے دانشور نے کہا تھا کہ آپ یو این کو کرٹیسائز نہ کیجیے گا مولانا، یو این کے افراد و ممبران کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہ ویسٹرن کیپیٹلزم کے ایجنٹس ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی، انہیں نہ غریبوں سے ہمدردی ہے، نہ مسلمانوں سے ہمدردی ہے، نہ مظلوموں سے ہمدردی ہے، نہ بچوں سے ہمدردی ہے، اپنی نیک نامی کے لیے کسی ایک بچے اور بچی کو یہاں سے وہاں سے اٹھا لیا، اس پہ سرمایہ صرف کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم بچوں کے کتنے قدردان ہیں، اور کتنے بچے اسرائیل کی بمباری میں فلسطین میں تباہ ہوئے اور ہلاک ہوئے، ابھی عراق میں داعش نے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر قلم کر کے دیوار پہ آویزاں کیے، تاکہ آئندہ مورخ یہ لکھے، یہودی مورخ، عیسائی مورخ، غیر مسلم مورخ یہ لکھے، یہ اسلام ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ کی ہسٹری ہے، نام بھی کیا تجویز کیا گیا ہے، اسلامک اسٹیٹ، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ان مظالم پر جو خاموش رہے وہ مجرم ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ صحافی ہو، اور اگر صحافیوں نے صحیح مرض کی تشخیص نہیں کی تو وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، اور اللہ کے ہاں تو بہرحال جو عذاب ہے وہ ہے، میں مسلمان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی غیرتوں کو للکار رہا ہوں،
مرحبا،
جو پرنٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں،
مرحبا مرحبا،
دوسروں کی مزدوری نہ کیجیے، مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت نصیب ہے، تو اسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیجئے، قرآن سے وفاداری کا ثبوت دیجئے، جو حقیقت ہے اسے کہیے، عقیدوں میں بگاڑ کیوں آتے ہیں، جہالت کی بنا پر بھی آتے ہیں، لیکن عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرواتا کون ہے، جاہلوں کو استعمال کون کرتا ہے، مفلسوں کو استعمال کون کرتا ہے، غریبوں کو استعمال کون کرتا ہے، جو سرمایہ گزاری کرتا ہے، کیپیٹلسٹ، سرمایہ پرست، توجہ ہے، ہمارے بہت سے علماء خلوص سے تجزیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سارا بگاڑ عقیدے کی خرابی سے ہے، میں پوچھتا ہوں عقیدے کی خرابی کہاں سے آتی ہے، توجہ ہے، دین میں تحریف کون پیدا کرواتا ہے، جس کی راہ میں دین رکاوٹ بن جاتا ہے وہ دین میں تحریف پیدا کرواتا ہے، توجہ ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ویسٹرن کیپیٹلزم، اور یہ سب اسلام کے خلاف، بطور خاص روئے زمین پر، اس وقت پورے روئے زمین پر اسلام سب سے زیادہ خطرہ ہے ہر بے دین کے لیے، عیسائیت میں کب کی توحید تین ٹکڑے ہو چکی، پارا پارا ہو گئی، ہندوستان میں انبیاء آئے تھے، وہاں توحید کا ایک نظر عقیدہ تھا، ویدانت کی روح توحید ہے، مگر اس کے بعد وہ توحید ریزہ ریزہ ہو گئی، اور ہر ریزے سے بت تیار ہو گیا، صنم پرستی شروع ہو گئی، عیسائیت میں تین ٹکڑے ہو گیا، تثلیث آ گئی، یہودیت میں خدا خاندانی خدا ہو گیا، تمام انسانوں کا خدا نہیں ہے، صرف نسل بنی اسرائیل کا خدا ہے، اب جو چاہے ظلم کرے دوسرے انسانوں پر، اگر ان تمام ظالموں کی گھات میں کوئی خدا بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو دو چار کی طرح آپ لوگوں پہ دوہری ذمہ داری ہے. سو ایک طرف تو آپ کا دشمن یہی ویسٹرن کیپیٹلزم اور ویسٹرن طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں اور مسلم دشمن طاقتیں, یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان, کوئی بھی مسلمان چین کی نیند سونے نہ پائے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے اغراض و مقاصد سے کہتے ہیں. اور آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں آپ کی آنکھوں کی نیند چھین لوں. تاکہ آپ دشمن کو جاگ کر اچھی طرح پہچان لیں کہ نقب کون لگا رہا ہے. غفلت کی نیند سوئے نہیں. آپ کے اوپر سونا حرام ہے. اس وقت نیند زہر ہے. اگر آپ بیدار ہو گئے نا تو کل دنیا آپ کی ہوگی. دنیا بھی آپ کی ہوگی, آخرت بھی آپ کی ہوگی. اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں کس لیے؟ ابھی لاہور میں یہ جملہ کہا تھا, یہ ایک مقرر کہہ رہا ہوں. یہ دو ہاتھ دیے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایک ہاتھ میں دنیا رہے, ایک ہاتھ میں آخرت. آپ کو نہ دنیا کے لیے پیدا کیا ہے نہ آخرت کے لیے. دنیا کو بھی آپ کے لیے پیدا کیا ہے, آخرت کو بھی آپ کے لیے پیدا کیا ہے, آپ کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی قدر و قیمت تو پہچانیے. اولاً آپ انسان ہیں, ثانیاً مسلمان ہیں, ثالثاً بحمد اللہ مومن ہیں. اپنی قدر و قیمت پہچانیے, اپنی ارزش, اپنی قیمت. یہ حرف مقرر نہیں ہے. ہر شہر میں جاؤں گا اور یہ بات دہراؤں گا. یہ حرف مقرر نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم پروردگار کو گواہ کر کے کہیں, معبود گواہ رہنا, میں نے پیغام پہنچا دیا. مغربی کیپیٹلزم, سو کالڈ ویسٹرن کیپیٹلزم کا ایک منصوبہ ہے. ان کے پاس اب خدا نہیں ہے. انسان کے دل میں, قرآن مجید میں سورہ احزاب میں یہ بات کہی گئی کہ ہم نے لوگوں کے سینوں میں ایک ہی دل رکھا ہے, دو دل نہیں رکھے ہیں. وہ ایک ہی دل ہے. یہ ایک دل یا خدا پرست ہو سکتا ہے یا سرمایہ پرست. یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں ہو, سرمایہ پرست بھی ہو, سر خدا پرست بھی ہو. یہ دل یا خدا پرست ہو سکتا ہے یا صنم پرست. یہ ممکن نہیں ہے کہ صنم پرست بھی ہو اور خدا پرست بھی ہو. یہ دل یا خدا پرست ہو سکتا ہے یا خود پرست. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا پرست بھی ہو, خود پرست بھی ہو. یہ دل یا خدا پرست ہو سکتا ہے یا خودی پرست. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خودی پرست بھی ہو اور خدا پرست بھی ہو. اگر خدا پرست ہونا ہے تو ہر چیز سے دل کا رشتہ توڑنا پڑے گا. ہر چیز سے دل کا رشتہ توڑنا پڑے گا. نہ سرمایہ, نہ خود, نہ خودی, بس خدا. لا الہ الا اللہ. آپ کو معلوم نہیں ہے لا الہ الا اللہ کتنی بڑی دولت ہے. لا الہ الا اللہ کتنی بڑی طاقت ہے. لا الہ الا اللہ علم بھی ہے, نور بھی ہے. لا الہ الا اللہ قوت بھی ہے. لا الہ الا اللہ سرچشمہ رزق بھی ہے. لا الہ الا اللہ دوا بھی ہے, شفا بھی ہے. اس لا الہ الا اللہ کو آپ کی زبان سے چھین لینا چاہتے ہیں لوگ. اور اللہ کے تمام نبیوں نے, اللہ کے تمام ولیوں نے, خاص طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور اہل بیت محمد سے ہونے والے معصوم اماموں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لا الہ الا اللہ. ابھی گفتگو باب مصائب میں داخل نہیں ہو رہی ہے، ابھی عرض کر رہا ہوں کہ سب کچھ قربان کر دیا، اپنے کو اور اپنی ہر چیز قربان کر دی ہے لا الہ الا اللہ پر. علامہ اقبال نے کیا کہا امام حسین کی قربانی کے لیے؟ علامہ اقبال شیعہ تھے؟ علامہ اقبال کا وصیت نامہ موجود ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہوں، میں حنفی مسلمان ہوں. ان کا وصیت نامہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے کیا لکھا امام حسین کے لیے؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت، ستر عنوان نجات ما نوشت، حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پاک لہو سے صحرا کے دامن پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا. توجہ ہے، اب سمجھے حسین کون ہے؟ یہ حسین ابن علی ہیں، یہ حسین ابن فاطمہ ہیں، یہ حسین ابن محمد ہیں، یہ حسین ابن رسول ہیں. سمجھا؟ یہ ہے حسین. محمد نے، علی نے، زہرا نے، حسن نے، حسین نے اور حسین کی ذریت سے آنے والے معصوم اماموں نے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی قدر شناسی سکھائی ہے. اصل ریاضت یہ ہے، اصل کارنامہ یہ، ہر مصیبت صحیح تاکہ حرمت لا الہ الا اللہ محفوظ رہے. توحید، وحدت، وحدانیت. آپ اپنے کلام میں حفظ مراتب کا خیال رکھیں، کہیں جذبات اور کہیں دشمن کی سازشیں غالب نہ آ جائیں. حفظ مراتب کا خیال رکھیں، حفظ مراتب کا خیال رکھیں. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ. اللہ وہ ہے جس نے محمد کو پیدا کیا. اللہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے علی ابن ابی طالب کو پیدا کیا، خلق کیا. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے محمد کو پیدا کیا، علی کو پیدا کیا، اور اللہ وہ ہے جس کو محمد اور علی نے سجدہ کیا. اللہ اللہ. میں اکثر کہتا ہوں قرآن مجید گواہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کے دور میں ساحروں نے توحید قبول کی تھی نا، تو کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر. آج ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں ہم ایمان لائے رب محمد و علی پر. یہ توحید کی طاقت آپ سے چھیننا چاہتے ہیں. اچھا سن لیجئے، آج تو وعدہ ہے نا کہ مجھے تین مجلسیں پڑھنی ہیں.
بلندتر صلوات،
گھبرائیے گا نہیں، جتنی جان ہے اتنی ہی بیان ہوگا. توحید، توحید حق صمدی، لا الہ الا اللہ، اس کی حرمت، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ لوگوں کو اس کا حسد ہے. حسد کس بات کا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی بڑا سرمایہ ہو اسی کا تو حسد کیا جاتا ہے نا. ویسٹ کو حسد ہے کہ مسلمان ابھی خدا پرست ہے. یہ باتیں باقاعدہ لکھی جا رہی ہیں اور کہی جا رہی ہیں. ویسٹ کو اس بات کا حسد ہے کہ مسلمان آج بھی خدا پر بڑا یقین رکھتا ہے. ویسٹ کو اس بات پر حسد ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں اب بھی شریعت پر عمل کرتا ہے. ویسٹ کو اس بات پر حسد ہے کہ یہ مسلمان آج بھی اپنی روزمرہ کی عملی زندگی میں محمد کی سیرت کو سامنے رکھتا ہے. لکھی جا رہی ہیں یہ باتیں علناً. جو کمنٹس آ رہے ہیں, جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ مسلمان آج تک محمد رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں. اس لیے کچھ ایسا کرو کہ یہ نعوذ باللہ محمد سے بیزار ہو جائے, توحید سے ناآشنا ہو جائے. ایک ریفرنس دے دوں صحافیوں کے لیے.